আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مصباكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، ہماری گفتگو کا موضوع ہے دنیا پرستی کی مذمت۔ قرآن مجید کے کئی مقامات ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں جن میں دنیا پرستی کی مذمت کا مضمون آیا ہے۔ آج جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ انعام کی آیات 128 کا آیات 134 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں قیامت کا ایک منظر بیان فرما رہا ہے۔ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو زندہ کرے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنات سے گفتگو فرمائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس روز یعنی روز قیامت اللہ تعالی ان سب کے سب کو جمع کرے گا، تمام انسانوں کو بھی اور تمام جنات کو بھی۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بڑی کثرت سے انسانوں کو ہتھیا لیا۔ شیطان ابلیس جن ہے، اور سورہ اعراف میں آتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا قبیلہ ہے، اس کی پوری اولاد ہے۔ سورہ کاف میں آتا ہے افتتخذونہ وذریته اولیاء من دونی، کیا تم ابلیس اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بناتے ہو، ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہو، شیطانی کام کرتے ہو۔ سورہ راق میں فرمایا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، شیطان اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن وہ چونکہ ناری مخلوق ہے نظر نہیں آتی، تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو جن شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کا پورا قبیلہ، اس کا پورا کنبہ ہے، اس کا پورا ٹولہ ہے۔ اب یہ ٹولہ انسانوں کا دشمن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا، لیکن بڑی کثرت ہے شیطانوں کی، شیاطین جمع آتی ہے، بہت سارے شیطان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے قیامت کے دن کہے گا کہ تم نے تو بڑی کامیابی حاصل کی، تم نے تو انسانوں میں سے بہت سو کو ہتھیا لیا، یعنی انسانوں کی اکثریت تمہارے نقش قدم پر چلی، تم نے انہیں گمراہ کر دیا، تم نے انہیں بہکا دیا۔ اب جب انسان جو شیطانوں کے پیروکار تھے وہ دیکھیں گے کہ یہ تو شیطانوں کی تعریف ہو رہی ہے، شیطانوں کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ تم کامیاب رہے، اور تم نے انسانوں کی اکثریت کو اللہ کی راہ سے بھٹکا کر اپنے راستے پر لگا لیا، تو اس پر انسانوں کو غصہ آئے گا کہ کیوں جنات کی تعریف ہو رہی ہے، کیوں شیطانوں کی تعریف ہو رہی ہے۔ لہذا شیطانوں کی پیروی کرنے والے انسان فوراً بول پڑیں گے، وہ جواب دیں گے، وقال اولیاؤہم من الانس، اور کہیں گے انسانوں میں سے ان جنات کے ساتھی، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، صرف جنات کے رستے پر ہم نہیں چلے، ہم نے جنات سے فائدے بھی لیے ہیں، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم پہنچ گئے اپنے اس وقت کو جو تو نے ہمارے لیے طے کر دیا تھا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ بہت سارے ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو عامل بن کر جنات کو قابو میں لے آتے ہیں، اور اس کے بعد جنات کے ذریعے سے غلط کام کرواتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں جو جنات کو قابو کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے کوئی خیر کے کام کرواتے ہیں، لیکن اکثریت دنیا میں ہمیشہ رہی ہے کہ وہ جنات کو مختلف وظائف کے ذریعے سے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اور قابو میں کرنے کے بعد پھر جنات کے ذریعے سے غلط کام کرواتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ کہ جنہوں نے جنات کے ذریعے سے غلط کام کروائے تھے، وہ کہیں گے کہ اللہ صرف تو جنات کو کریڈٹ نہ دے کہ انہوں نے ہمیں بلغلایا، بلکہ ہم نے بھی جنات سے بہت سارے فائدے اٹھائے، ہم نے بھی جنات سے بہت سارے کام کروائے۔ دور نبی میں بہت سارے عامل موجود تھے اور وہ جنات ان کے قابو میں تھے، اور اس کے ذریعے سے ان کا دھندا چلتا تھا، وہ لوگوں کو جنات کی لائی ہوئی خبریں سناتے تھے، کبھی وہ خبر سچی بھی ثابت ہوتی تھی، اس سے ان عاملوں کی دکان چمک جاتی تھی، ان کی کمائی کا ایک رستہ کھل جاتا تھا، اور کبھی جنات وہ بھی تھے جو کہ جھوٹی خبر لا کر دے دیتے تھے اپنے عامل کو، اور جب وہ خبر جھوٹی ثابت ہوتی اور عامل جھوٹا ثابت ہوتا تو جنات اس پہ خوش ہوتے تھے۔ البتہ جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سخت پہرا لگا دیا، سورہ جن میں آتا ہے، سورہ صافات میں آتا ہے کہ اب اگر جنات جاتے تھے آسمان پر کچھ سنگن لینے کے لیے تو فرشتے ستاروں پر بیٹھ کر نگرانی کرتے تھے کہ کہیں کوئی شیطان اس وحی میں سے کوئی الفاظ نہ اچک لے کہ جو وحی اللہ تعالیٰ نبی کی طرف بھیج رہے ہیں، اس لیے کہ اگر شیطان نے کوئی لفظ اچک لیا اور اس نے آ کر اپنے عامل کو بتا دیا اور نبی سے پہلے اس عامل نے وہ الفاظ لوگوں کو سنا دیے تو پھر تو نبی کی ساکھ متاثر ہوگی، لوگ کہیں گے نبی جو آیتیں آج سنا رہے ہیں یہ آیتیں دو دن پہلے فلاں عامل سنا چکا ہے۔ تو لہذا وحی کی اللہ تبارک و تعالی خاص حفاظت فرماتا، اور جب کوئی جن وحی کے الفاظ اچکنے کی کوشش کرتا تھا تو اس پر شہاب ثاقب پھینکا جاتا تھا۔ یہ مضمون سورہ صافات میں ہے، سورہ جن میں ہے۔ تو وہ عامل جو کہ جنات سے دنیا میں مختلف کام لیتے رہے وہ فوراً بول پڑیں گے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے رب ہمارے ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور بالآخر ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے طے کی تھی، ہماری دنیا کی زندگی ختم ہوئی، ہم کچھ عرصے برزخ میں رہے، اور اب اللہ تیرے سامنے ہم یہاں پر جمع ہو گئے ہیں، حاضر ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال النار مثواكم، اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ان جنات کا بھی جنہوں نے انسانوں کو بہکایا، اور ان انسانوں کا بھی ٹھکانہ آگ ہے جو جنات کی پیروی کرتے رہے، یا جنہوں نے جنات کو قابو میں کر کر سفلی قسم کے گھٹیا قسم کے غلط کام کروائے. فرمایا تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اور تم سب اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. اگر اللہ تعالی کسی کے جرم کو معاف کر کے جہنم سے نکالنا چاہے تو اللہ کا پورا اختیار ہے. بعض گناہگار مسلمان ایسے ہیں کہ جو جہنم میں رہیں گے اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال دے گا. تو فرمایا کہ تم جہنم میں رہو گے ہمیشہ ہمیش، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک اے نبی آپ کا رب بڑی حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح سے ہم ملا دیں گے ظالموں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ. دنیا میں تو معاملہ گڑبڑ ہے، دنیا میں نیک اور برے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں شریعت پر عمل کرنے والے بھی ہیں اور شریعت سے دوری اختیار کرنے والے بھی ہیں، ایک ہی محلے میں نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، ایک ہی دفتر میں رزق حلال کمانے والے بھی ہیں اور حرام خوری کرنے والے بھی ہیں. تو دنیا میں تو مکس ہے، لیکن قیامت کے دن جدائی ہو جائے گی، نیک لوگ سب کے سب جنت میں ہوں گے، اور جتنے برے لوگ ہیں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں چاہے جنات میں سے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ایک ساتھ جمع کر دے گا. تو کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون، ہم اسی طرح سے ظالموں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیں گے ان کی کمائی کی وجہ سے، جیسے اعمال کیے تھے اس اعمال کے حوالے سے وہاں پر ان کی رفاقت ہوگی. اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد دنیا پرستی کی مذمت آ رہی ہے جو اصل موضوع ہے ہمارا. یا معاشر الجن والانس، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جنوں اور انسانوں، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیتیں سناتے تھے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی پیشی سے اس دن کی حاضری سے اللہ کے سامنے اس دن کی جواب دہی سے خبردار کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک علمی نقطہ ہے، اللہ فرما رہا ہے جنوں اور انسانوں سے کہ کیا تم میں رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسول صرف انسانوں میں سے ہیں کہ جنات میں سے؟ یہ ایک علمی نقطہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ رسول اور نبی جنات میں سے بھی آئے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، رسول اور نبی صرف انسانوں میں سے ہیں، اور جنات بھی انسانوں والے رسول اور نبی کی پیروی کرتے تھے جو ایمان لے آتے تھے. قرآن مجید میں یہ مضمون آتا ہے سورہ احقاف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تہجد میں. حدیث میں مزید تفصیل آئی کہ یہ تلاوت آپ کر رہے تھے طائف کے سفر سے واپسی پر. وادی نخلا میں جب آپ پہنچے ہیں، تہجد کا وقت تھا، اللہ کے رسول کی تلاوت میں کس قدر تاثیر ہو گیا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن جب دل دکھا ہوا ہو، مکے سے مایوسی، طائف گئے بڑی امیدوں کے ساتھ، اور طائف میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مکے میں 10 سال میں نہیں ہوا تھا، تو کس قدر دل دکھا ہوا ہوگا آپ کا. اس دکھے دل کے ساتھ جب آپ نے وادی نخلا میں تہجد کی نماز میں تلاوت کی ہے، تو اللہ نے جنوں کی ایک جماعت کو وہاں پر بھیج دیا، اور جنوں کی جماعت نے آپ کی زبان سے وہ پرتاثیر قرآن سنا. ایک ہی بار وہ قرآن سن کر مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جا کر اپنی قوم کو انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ انا سمینا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو نازل ہوئی ہے کتاب موسیٰ کے بعد، گویا اس سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام پر جنات ایمان رکھتے تھے اور اب وہ ایمان لا رہے ہیں حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنات بھی انسان جو نبی تھے انہی پر ایمان لاتے تھے جو بھی نیک ہوتے تھے، جنات میں خود نبی نہیں ہوتے تھے. تو ایک رائے یہ ہے، زیادہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ نبی اور رسول صرف انسانوں میں سے آئے ہیں، جنات میں سے نہیں آئے. اب یہاں پر جو فرمایا کہ تم میں سے رسول آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ایک ساتھ جمع ہیں دونوں، انسان بھی موجود ہے جنات بھی موجود ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بے وقت خطاب کرتے فرما رہا ہے کہ تمہیں میں سے رسول آئے. جیسے عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، ان سے گفتگو قرآن پاک کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ رسول تمہیں میں سے آئے. ظاہر بات ہے کہ رسول تو مرد ہی ہیں، لیکن گفتگو چونکہ دونوں سے ہو رہی ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ تم میں سے رسول آئے. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ رسول صرف انسانوں میں سے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ جنات میں سے بھی رسول آئے، لیکن کب آئے؟ اس وقت آئے جبکہ انسانوں سے پہلے زمین پر خلافت جنات کی تھی. قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا. بل جاننا خلقناہ من قبل، جنوں کو ہم نے انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، سورہ ہجر کے تیسرے رکوع میں آتا ہے. تو جب صرف جنات ہی جنات تھے اس وقت اللہ نے زمین کی خلافت جنات کو دے رکھی تھی، اور اس وقت جنات میں سے رسول آتے تھے. پھر اللہ نے جب حضرت آدم کو خلافت دے دی، انسان خلیفہ بن گیا، تو اب رسول صرف انسانوں میں سے آ رہے ہیں. اللہ عالم، یہ بادل ایک علمی اختلاف ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، اے جنور انسانوں، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے؟ یا قصون علیکم آیاتی، جو تم پر تلاوت کرتے تھے میری آیتیں. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے کہ اس دن کی حاضری سے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دو گے. قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ جنات اور انسان دونوں کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. شہدہ کے بعد اگر علا آئے، یہ گواہی خلاف ہوتی ہے، وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس سے اللہ آپ کے رسول آئے تھے اور انہوں نے آ کر ہمیں پوری پوری بات سمجھا دی تھی. ہوا کیا ان کے ساتھ؟ کیوں برا انجام ہوا؟ کیوں جہنم میں گئے یہ جن اور انسان؟ فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دی. یہ ہے دنیا پرستی کی مذمت. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکثریت دنیا کے دھوکے میں ہے، سمجھتی ہے کہ اصل زندگی یہی زندگی ہے، لہذا ہماری اکثریت کے شب و روز دنیا کے لیے بسر ہوتے ہیں. 24 گھنٹے میں اکثر اوقات دنیا کے لیے لگ رہے ہیں. اس وقت ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ کمانے کی، چاہے وہ حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو. تو جس کی جتنی پہنچ ہے وہ اتنا ہاتھ مار رہا، جس کی ذرا کم پہنچ ہے وہ کم لوٹ مار کر رہا ہے، جس کی زیادہ پہنچ ہے وہ زیادہ لوٹ مار کر رہا ہے. جس کو اللہ نے صدر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، اس کی پہنچ زیادہ ہے وہ زیادہ بڑی لوٹ مار کر رہا ہے، اربوں کی کر رہا ہے. اور جو ایک عام پولیس کا اہلکار ہے، ایک عام دفتر کا کلرک ہے، اس کی اگر پہنچ ہزاروں تک ہے سینکڑوں تک ہے وہ اتنا کر رہا ہے. تو اکثر و بیشتر ہم نہیں دیکھتے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. میں اکثر آپ کو مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ عام دنوں میں کسی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں کہ یہاں سے فلاں جگہ جانا کتنے پیسے لوگ ہیں، تو کہے گا کہ صاحب میٹر کے حساب سے چلے جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ 100 لے لیں گے 150 لے لیں گے. لیکن اگر حالات خراب ہو جائیں، ہڑتال ہو جائے، تو وہی ٹیکسی ڈرائیور اسی فاصلے کے پیسے دگنے کر دیتا ہے. بھائی دگنے کس وجہ سے کر رہے ہو تم؟ کون سا جو ہے وہ تمہاری اضافی گیس خرچ ہوگی، اضافی ایندھن خرچ ہوگا، لیکن دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، یہ ہم سب کی سوچ ہے، میری بھی سوچ ہے، آپ کی بھی سوچ ہے. جس کو کم موقع ملا وہ کم ہاتھ مارا، جس کو زیادہ موقع ملا وہ زیادہ ہاتھ مار رہا. تو یہ ہے دنیا کی زندگی کا دھوکا. ہماری اکثریت کا مطلوب مقصود دنیا ہے، دنیا میں زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا لینا، اچھے سے اچھا مکان بنا لینا، اچھی سے اچھی سہولیات ساری کی ساری جمع کر لینا، یہ ہے دنیا کی زندگی کا دھوکہ. فرمایا کہ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین, کہ وہ کافر تھے. جب بھی لفظ کافر قرآن پاک میں آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد غیر مسلم ہے, ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید کفر کی تعریف کچھ اور ہی کرتا ہے. قرآن مجید کے نزدیک وہ شخص بھی کافر ہے عملی اعتبار سے جو قرآن مجید کے کسی ایک حکم پر عمل نہ کرے. سورہ حج کا حکم آیا سورہ بنی اسرائیل سورہ آل عمران میں, فرمایا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, لوگوں کے ذمے ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا جو بھی اللہ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے. جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ حج کر سکتا ہے اور پیچھے گھر والوں کا بھی خرچہ چھوڑ کے جا سکتا ہے, اسے صحت بھی حاصل ہے, راستے میں امن و امان بھی ہے, اب اس پر حج کرنا فرض ہے. اگلے الفاظ کیا ہیں, ومن کفرا, جس نے کفر کیا, فإن اللہ غنی عن العالمین, تو جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے. یہاں کفر سے مراد کیا ہے, یہ نہیں کہ وہ ہندو ہو گیا یا عیسائی ہو گیا, مراد یہ ہے کہ جس نے باوجود استطاعت کی حج نہیں کیا اس نے گویا اللہ کے حکم کا کفر کیا. تو کفر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی ہندو ہو جائے یا عیسائی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر کون ہیں, سورہ ابراہیم کے بالکل شروع میں فرمایا کہ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ, اللہ کی نگاہ میں کافر وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دیں. فتویٰ کفر کا اسی پر لگے گا دنیا میں جو زبان سے کسی بنیادی بات کا انکار کرے, عمل نہیں کر رہا دنیا داری کر رہا ہے لیکن زبان سے کسی بنیادی عقیدے کا انکار نہیں کر رہا تو کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. لیکن قرآن کی نگاہ میں عملی اعتبار سے وہ بھی کافر ہے, تو فرمایا کہ وہ گواہی دیں گے کہ ہم اللہ کے احکامات کا کفر کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی مومن بنائے. حقیقی مومن وہ ہے جو زبان سے بھی اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ساری باتوں کو مانے اور عمل سے بھی اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے. قرآن بھی ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے اور قرآن کی تفسیر اور تشریح ارشادات نبوی کی صورت میں وہ بھی ہمیں اللہ کے رسول سے ملی ہے. تو ہمیں تو کل دین ملا ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حقیقی مومن وہ ہے جو زبان سے بھی مانے کہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہر تعلیم برک ہے اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کی کوشش بھی کرے. باقی ہے انسان غلطی ہوگی کوئی بات نہیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, سچی توبہ ہو تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. تو فرمایا کہ وہ جن اور انس اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم حقیقت کے اعتبار سے ہم بھی کافر تھے, ہندو بھی اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا تھا ہم بھی نہیں کر رہے تھے. خود سوچئے بڑا مجرم ہندو ہے کہ بے عمل مسلمان ہے, تو آپ کہیں گے بے عمل مسلمان زیادہ بڑا مجرم ہے. ہندو کو تو اللہ نے کلمے کی دولت دی نہیں, اس کے سامنے تو قرآن کے احکامات اتنے آئے ہوئے کہ نہیں آئے, لیکن مجھے تو اللہ نے مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا, بغیر محنت کے کلمے کی نعمت عطا کی اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا پیغام سننے کی توفیق دی. اب اگر میں عمل نہیں کر رہا تو میں ہندو کے مقابلے میں زیادہ بڑا مجرم ہوں. فرمایا ذالک الم یکر ربک مہلک القرا بظلم و اہلھا غافلون, اس لیے کہ اے نبی آپ کا رب کسی بھی بستی والوں کو ہلاک نہیں کرتا ناحق جبکہ بستی والے غافل ہوں. اللہ تعالیٰ پہلے رسول بھیجتا ہے, اپنے نیک بندے بھیجتا ہے, وہ بندے جا کر ان کے سامنے اللہ کے پیغام کو واضح کرتے ہیں, پھر جب لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بے خبری میں کسی کو سزا نہیں دیتا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے. اچھا عمل ہے تو اس کے بھی درجے ہیں, بعض جنتی اونچے درجے میں ہوں گے بعض کم تر درجے میں ہوں گے, اور جہنم کے بھی درجے ہیں. منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق کا حشر کافر سے بھی زیادہ برا ہوگا, اللہ نے منافقت سے محفوظ فرمائے. وما ربک بغافل عما یعملون, اور اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس عمل سے جو لوگ کر رہے. وربک الغنی ذو الرحمہ, اور دیکھو تمہارا رب غنی ہے تمہارے رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو اتنا اللہ نے بڑا قرآن مجید تمہیں عطا کیا ہے، بار بار تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری نیکی سے کوئی اللہ کو فائدہ ہوگا. حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ اگر سارے جن و انس اتنے نیک ہو جائے جتنا کوئی نیک ترین انسان ہو سکتا ہے، تو اللہ کی خدائی میں ذرا سا اضافہ نہیں کر سکتے. تو جو کچھ بتایا جا رہا ہے تمہارے بھلے کو بتایا جا رہا ہے، اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا. فرمایا تم اے نبی، آپ کا رب غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ذو الرحمہ وہ بڑی رحمت والا ہے. اسی لیے وہ بار بار مختلف اسلوبوں سے، مختلف مثالوں سے، مختلف واقعات سے وہ تمہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، سیدھی راہ پر لانے کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بار بار تمہیں متوجہ کر رہا ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تم سب کو مٹا دے. ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد زمین میں خلافت دے دے جس کو وہ چاہے. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین، جیسے کہ اللہ نے تمہیں ایک اور قوم کی اولاد کے ذریعے سے اٹھایا. اسی زمین پر پہلے کوئی اور اس کا وارث تھا، وہ اس کا مالک تھا. آج تم کہتے ہو یہ زمین میری ہے، کیا یہ زمین ہمیشہ سے تمہاری ہے؟ نہیں، اس سے پہلے زمین کی ملکیت کسی اور کے لیے تھی، وہ مر گئے، اس کے بعد تم آ گئے ہو، تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے قبر میں. آج تم کہتے ہو یہ مکان میرا ہے، یہ مکان کب تک ہے تمہارا؟ جب تک کہ تمہاری سانس ہے، جیسی تمہاری سانس ختم ہوگی یہ مکان کسی اور کا ہو جائے گا، کوئی اور اس کا مالک ہوگا. تو فرمایا کہ اللہ چاہے تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو خلافت دے دے. اللہ نے مسلمانوں کو اس کے حوالے سے ایک عبرتناک تجربہ کروایا. ایک زمانہ تھا کہ عرب مسلمان بڑی جفا کشی کے ساتھ اسلام کی خدمت کر رہے تھے، اور بڑے وسیع علاقے میں عربوں کی حکومت قائم تھی. لیکن اس کے بعد جب عیاشیاں آئیں، محل بنے اور اسلامی تعلیمات سے روگردانی ہوئی، تو اللہ نے تاتاریوں کے ہاتھوں عبرتناک شکست دلوائی، بہت بری پٹائی ہوئی. آخری خلیفہ کو بوری میں ڈال کر لے آئے شاہراہ پر، بوری لڑکائی، اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے. اس طریقے پر ہمارے آخری عباسی خلیفہ کا انجام ہوا ہے، مستعصم باللہ کا. لیکن اس کے بعد اللہ نے انہی تاتاریوں کے قبیلے، عثمانی قبیلے کو اللہ نے قبول کر لیا، مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے خلافت قائم کر دی. تو عربوں کو اللہ نے ہٹایا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ترکوں کو لے آیا. تو فرمایا کہ آج اللہ نے تمہیں زمین میں موقع دیا ہے اپنے دین کی خدمت کا، خدمت کرو گے تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں مٹائے گا اور کسی اور کو یہ سعادت دے دے گا. اس خطے سے جہاں پر میں اور آپ بستے ہیں، اللہ نے یہاں سے بڑا کام لینا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے. پچھلے 400 سالوں سے جتنا دین کی خدمت کا کام یہاں ہو رہا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہو رہا. سید احمد شہید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، 11ویں صدی کے مجدد، ویسی شخصیت آپ کو پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گی، اس خطے میں آئی. جن کے پیروکار تھے امام شامل، جنہوں نے جہاد کیا تھا روس میں، دنیا بھر میں ان کا تصوف کا سلسلہ مجددیہ پھیلا ہے. 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت آپ کو پورے عالم اسلام میں کہیں نہیں ملے گی. 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل شہید، تحریک شہیدین، اس طرح کے بزرگ، اس طرح کا جذبہ جہاد آپ کو پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملے گا. اور پھر 14ویں صدی میں تو یہاں پر بڑی بڑی شخصیات آئیں، محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا آزاد جیسا شخص کہ جس نے قرآن اور جہاد کے نعرے سے لوگوں کو پھر سے روشناس کرایا، بقول شیخ الہند کے بولا و سبق یاد کرایا، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جیسے مصنف، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جیسے مبلغ، ڈاکٹر سار احمد جیسے مدرس، علامہ اقبال جیسے مفکر، ایسی شخصیات آئیں اس خطے میں کہ دنیا میں کہیں نہیں آئی. تو اللہ نے اس خطے سے کام لینا ہے. ہم اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، یہ کام اللہ ہم سے لے لے گا. نہیں مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ہم کو ہندوؤں سے پٹھوا دے، اور ہمیں ہمارے جرائم کی، جو اس وقت ہمارے اندر بے حیائی ہے، جو ہندو کلچر ہمارے گھروں میں گھسا ہوا ہے، جو ہماری خیانت ہے، کرپشن ہے، اللہ میں اس کی سزا دلوا دے، اور بعد میں ہندو مسلمان ہو جائیں جیسے تاتاری مسلمان ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ میں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے, سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اِن یشاء یذھبکم, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں مٹا دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ, اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا کر تمہاری جگہ کسی اور کو خلافت دے دے. کما انشاکم من ذریت قوم آخرین, جیسے کہ اللہ نے اس سے پہلے ایک اور قوم کی اولاد سے تمہیں پیدا کیا. انما توعدون لآت, دیکھو جو بھی تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ پورا ہوگا, قیامت ہوگی, حساب کتاب ہوگا, یہ وعدہ سچا ہے. وما انتم بموجزین, اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تم اپنی کسی طاقت کے ذریعے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. دنیا میں بڑے بڑے طاقتور آئے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا. قرآن مجید میں بے شمار مثالیں آئیں. قوم عاد ان کا نعرہ تھا من اشد و منا قوہ, کون ہم سے قوت میں زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا کے ذریعے سے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا. فرعون نعرہ لگاتا تھا انا ربکم الاعلا, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو غرق کیا, اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا. ابو جہل بدر کے دن اپنے لشکر میں بار بار شور کر رہا تھا کسی مسلمان کو مت مارنا, رسیوں میں جکڑ لینا, گرفتار کر کے لائیں گے اور مکے میں لا کے تڑپا تڑپا کے ماریں گے, اس قدر تکبر. لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے, خود بھی جہنم واصل ہوا, 70 بدبخت مارے گئے, 70 قید ہوئے, مسلمان کوئی ایک بھی قید نہیں ہوا, اور 14 مسلمان صرف شہید ہوئے. موجودہ دور میں امریکہ کو یہی دھوکہ ہے کہ ہماری بڑی قوت ہے, ہمارا ورلڈ آرڈر, اور روس تو افغانستان میں شکست کھا گیا, ہم شکست نہیں کھائیں گے, ہم پہلے کارپیٹ بومبنگ کر کے افغانستان کا بیڑا غرق کر دیں گے, ڈیزی کٹر پھینک پھینک کے ہم افغانیوں کا برکس نکال دیں گے, اس کے بعد ہم قبضہ کر لیں گے افغانستان پر اور ہماری وہاں حکومت قائم ہو جائے گی. لیکن کیا ہوا, امریکہ کے ساتھ اپنے زخم وہ چاٹ رہا ہے, کس قدر ذلت دیکھنی پڑی ہے, رسوائی دیکھنی پڑی ہے, آپ سب کے سامنے ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فیصلہ کن ہوتی ہے. طالبان کا موقف واقعتاً مبنی پر حق تھا, بالکل صاف صاف کہا کہ پہلے ثبوت دو کہ 9/11 کے واقعے میں اسامہ بن لادن ملوث ہے, اگر ثبوت نہیں دو گے تو ہم دھونس اور دھاندلی کے ذریعے کوئی بات نہیں مانیں گے. ثبوت کوئی تھا نہیں, سارے کا سارا ڈرامہ ہے, جھوٹ ہے. وہ الحمدللہ ڈٹ گئے, اللہ تعالی نے ان کی مدد کی, آج وہ سرخرو ہیں, آج ان کی عزت ہے. ہمارا جرنیل ڈر گیا امریکہ سے, ایک ہی فون پر بالکل جو ہے وہ بیٹھ گیا, کس قدر ذلت دیکھنی پڑی ہے ہمیں پاکستان, کس قدر ذلیل مسلسل ہو رہے ہیں. ابھی شکاگو کانفرنس میں جو ذلت دیکھنی پڑی ہے کہ کوئی پاکستان کا ذکر نہیں, 30,000 آدمی پاکستان کے مارے گئے اس دہشت گردی نام نیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, 6,000 ارب روپے ہمارا ضائع ہوا, اور کس قدر ہمیں ذلت دیکھنی پڑی عافیہ صدیقی کے حوالے سے, ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے, 2 مئی کے واقعے کے حوالے سے, سلالہ چیک پوسٹ کے حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا وہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے, ملاقات تک سے انکار کر دیا ہمارے صدر سے ان کے صدر. تو یہ اصل میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حق کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. جو طالبان امریکہ کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا ہے 100% شہید ہے, ایک کفر کے خلاف, ایک باطل کے خلاف, غاصب قوت کے خلاف وہ مارا گیا ہے. ہماری جو جانے گئی ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں, ہم تو امریکہ کے اتحادی ہیں, نیٹو کے جو ہے وہ نان نیٹو اتحادی ہیں, ہماری جانے کس کھاتے میں جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ کا شکر ہے کچھ سمجھ آ گئی ہے, اور ہماری فوج اب اللہ کا شکر ہے کہ نیٹو سپلائی بحال کرنے کے حوالے سے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو مزید استقامت عطا فرمائے اور اس امریکہ کے اتحاد سے نکل کر ایک باعزت اور باوقار موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.